और अपने ट्राइबल रिलेशन के हवाले से अब्बास को हुसैन से अलग करूंगा। और वो आया हुसैन के खेमों के करीब आशूरे के दिन फज्र के टाइम, और आकर कहता है मेरी बहन के बेटे मेरे भांजे कहां। शिमर जैसा दुश्मन है इमाम। अभी अभी आप ब्रादर जाफर लाडे के लेक्चर में सुन रहे कि जैसी मोहब्बत हुसैन अब्बास ने हुसैन से की, हुसैन से ऐसी मोहब्बत। अलग अलग दुआ की जा सके, बस यही एक दुआ के परवरदिगारा तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, कितने परेशान हाल मोमिनीन और मोमिनात हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। बाबुल हवाइज के चाहने वाले और मानने वाले खुसूसन जो आज की मजलिस में हैं, इनकी जो भी हाजत हो हजरत अबिल फजल अब्बास के तुफैल उसे कबूल फरमा। अलबत्ता ये खास इल्तिमास दुआए सेहत के हवाले से आई है। कैंसर की एक मरीजा लंदन में फारीन शब्बीर छाटू और एक मोमिना मर्जिया बाई करीम जो हॉस्पिटल में है, तो खास ये इल्तिमास की गई है कि इनके लिए दुआए अम्मा युजीब या आया अम्मा युजीब की तिलावत कर दी जाए। तो आइए हम और आप मजलिस के आगाज से पहले पांच मरतबा इस आयत की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्षिफु सूह। 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 परवरदिगारा इस आया करीमा का वास्ता और बाबुल हवाइज का वास्ता मोमिना पारीन शब्बीर छाटू और मर्जिया भाई करीम और दुनिया भर में जहां जहां जितने भी बीमार मोमिनीन और मोमिनात हैं इन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب कल मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी गई और सजेशन कि चूंकि लेस्टर के इस इमामबाड़े में इंग्लिश और उर्दू का प्रोग्राम एक के बाद दूसरा होता है, दुनिया में कुछ ऐसे इमामबाड़े भी हैं यूके में ही जहां इंग्लिश और उर्दू साइमल्टेनियसली एक हॉल में इंग्लिश एक हॉल में उर्दू, लेकिन यहां चूंकि बहुत अच्छी बात है कि पहले इंग्लिश लेक्चर फिर उर्दू, तो प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता और उसमें अगर मैं एक घंटे की मजलिस पढ़ूं तो बहुत ज्यादा बाज मोमिनीन को तकलीफ हो रही। तो दो दिन आज वेनिसडे और कल थर्सडे चूंकि वर्किंग डे वाली रातें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 35-40 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करके फिर इसके बाद गम का बयान, तो ये तकरीबन 55 मिनट में बात हो जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करूं उन मोमिनीन का जिन्होंने कल रात को मुझे ये एडवाइस करके मेरे लिए भी जरा आसानी की और आप हजरात के लिए भी, और इस एडवाइस पे जब आज मैं अमल करने जा रहा हूं तो अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं पहले कोई किसी किस्म का इंट्रोडक्शन या तमहीद पेश करूं جو نارملی سپیکر اپنی ہر مجلس کے شروع میں کرتا، جہاں تک کل بات پہنچی تھی اسی کے کنٹینیوشن میں، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ 21st سینچری کا لشکر یزید کیا ہے. ایک تو 61 ہجری کا لشکر یزید تھا، اور اس نے جو بھی تھریٹ یا چیلنج پوسٹ کیا عالم اسلام کے لیے، آج 21st سینچری میں ہمارے لیے وہی لشکر یزید کس انداز سے سامنے آ رہا. اور اس میں میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہ جو حدیث آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سماعت فرمائی تھی، کہ جب امام نے یہ فرمایا، جس کا میں بہت خلاصہ پیش کر رہا ہوں سمری، کہ ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان پہ افیکٹ ڈالے وہ تمہارے لیے لشکر یزید سے زیادہ ڈینجرس اور ہارمفل ہے. اور یہ حدیث جو 11 امام کی ہے، یہ ہر ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، یعنی 11 امام 3rd سینچری میں سے، 3rd سینچری ہجرا، 4th، 6th، 8th، 10th، ہر سینچری کے لیے یہ حدیث ہے. لیکن اسپیشلی جب آخری زمانہ آتا، جس کے بارے میں ہم پریٹی شیور ہیں کہ وہ یہی ہمارا زمانہ، اگرچہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ آخری زمانہ کون سا ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یا اس کے الٹ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی کذب الوقاتون، یا کذب الوقاتون، جو ظہور امام کی کوئی ڈیٹ فکس کرے اس کو جھٹلاؤ، اس سے کہو تم جھوٹ بول رہے. ہمیں اسے روکا گیا، لیکن خود معصومین نے، انکلوڈنگ رسول اللہ، فرسٹ معصوم، ابھی جسٹ اسلام آیا، اور وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے کی کیا کیا سائنز ہوں گی. وہ سائن جو بتائی گئیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو، جیسا میں نے کہا، پریٹی شیور ہو جاتا ہے کہ یہی زمانہ آخری زمانہ لگ رہا. اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا چیلنج اسی کو قرار دیا گیا کہ تمہیں اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا. حدیث آپ کے علم میں کہ امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کسی مومن سے یہ کہا جائے کہ ایک برننگ کول یا برننگ فائر، جلتی آگ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. پورا دن صبح سے لے کے شام تک آگ اس کے ہاتھ میں ہو، یہ اس کے لیے ایزی ہے. اور اس سے یہ کہا جائے کہ صبح سے شام اپنے ایمان کو بچا لو، یہ اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ آخری زمانے میں صبح کے وقت جو لوگ مومن ہوں گے، شام تک ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہوگا، اور جو رات کو مومن ہوں گے، نیکسٹ مارننگ ایمان ان کے دل سے نکل چکا ہوگا. ہاں، پھر امام نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چلا گیا، یعنی وہ انٹینشنلی یا پرپزلی اپنے آپ کو کافر یا نان مسلم ڈکلیئر نہیں کریں گے. ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا کوئی ایسا بلیف ہوگا یا ان کا کوئی ایسا ایکشن ہوگا جو ایمان ختم کر دے گا، اور اسے اپنے اس لاس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ آخری زمانے میں ٹینس اور ہنڈریڈس اور تھاؤزنڈس ایوری مارننگ اور ایوری ایوننگ ایمان کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. تو اب یہ والا ڈینجر کہ ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آ رہا. اور اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہم سے کہا کہ یہ دعا بھی مانگو کہ جس میں ایمان کے پروٹیکشن کی بات کی جائے. ایک آرڈر دیا قرآن نے، اور ایک یہ دعا ہم کو بتائی. دعا ہے آل عمران کی، آرڈر ہے سورہ فاتحہ میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تمہیں بار بار یہ دعا مانگنا ہے کہ اے خدا، ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں. دیکھیں، جو ہمیشہ سے گمراہ ہے، جہاں ہدایت نہیں پہنچی، اس کا کیس پھر بھی ایزی، اور اسلام میں اس کے لیے تھوڑی سی لینینسی بھی ہے. ہر نان مسلم تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جس کو ایک بار ہدایت مل گئی، حق کے راستے پہ آ گیا، اس کے پیرنٹس نے اس کو ریلیجن دے دیا، جو آزاداری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کہی ہے لیکن اب اوور آل، اور اس کے بعد وہ اس ریلیجن کو لوز کر بیٹھا، ہدایت کے بعد وہ غلط راستے پہ چلا گیا، کہا کہ یہ دعا مانگتے رہنا کہ ایسا نہ ہو. بلکہ جو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دعا کے کلیکشن میں ایک دعائیں عدیلہ ہے، جس کا بینیفٹ یہ بتایا گیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب آدمی مر رہا ہو تو اس وقت یہ دعا اس کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی، لیکن مولا نے آخری زمانے کے مومن کے لیے ایک وہ دعا بتائی ہے کہ جو اس کی لائف میں خالی آخری وقت میں ایمان بچاتی، یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ جو دعائیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں کیوں؟ تاکہ اصل پرابلم ہماری سمجھ میں آئے. اور ادھر قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کا آرڈر سنیے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ تمہیں کیپ آن آن صراط مستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کسی موومنٹ بھی تم صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہو. صراط مستقیم ایک موٹر وے ٹائپ کا ہے، غلط ایگزٹ لے لیا تو پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد دوبارہ اس کے اوپر آؤ، وہ بھی اگر تمہیں ریئلائز ہو چکا. تو اب یہ جو ہمارے لیے خطرہ کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا، اور دوسری جانب گیارہویں ایمان کی حدیث آ گئی کہ لشکر یزید سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی. اور یہاں پہ ایک چیز پھر ملا لیجیے کہ ہر آدمی کے خیال میں اس کا مال بہت اہمیت رکھتا، لیکن اگر جان خطرے میں ہو تو آدمی مال کو قربان کر دیتا، کیونکہ جان کی اہمیت مال سے زیادہ. اور اگر اولاد خطرے میں ہو تو آدمی اپنے آپ کو قربان کر دیتا. مجھے نہیں پتا کہ اب یو کے میں کیا ہوتا ہے، لیکن اوور آل ہیومن نیچر یہ کہ اولاد کو بچانے کے لیے انسان اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کو تیار ہوتا، کیونکہ اولاد کی اہمیت اور زیادہ. لیکن اسی طرح سے جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا ایمان ہوگا، اتنا ہی امپورٹنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کی اولاد کا ایمان ہونا چاہیے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ایمان تو آپ نے سلامت کر لیا، اور اولاد کا ایمان یا ختم ہو رہا یا ویک ہو رہا. ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھتی. ہم مثلا واجبات کا خیال کرتے ہیں، ہمارے یوتھ یا ہماری جنریشن والے واجبات کی جانب نہیں جاتی. تو اس آدمی کی نماز شب اس کو نجات نہیں دلائے گی، اس آدمی کی ڈیلی نمازیں اس کو نجات نہیں دلائیں گی، اگر اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کی اپنی مسٹیک کی وجہ سے اس کی اولاد کا ایمان لوز ہو گیا. دیکھیے اپنی اولاد کا ایمان بچانا مومن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. مولا کائنات کے ایک صحابی کا نام، ابھی آپ نے برادر جعفر لاڈک کے لیکچر میں جناب کمیل کا ذکر سنا. مولا کے ایک اور بہت اہم صحابی، اور یہ سب علی کے چاہنے والے، چنانچہ ان سب کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کو شہید کیا گیا. کمیل کو بھی حجاج ابن یوسف نے بہت ظالمانہ طریقے سے شہید کیا، میسم تمار ابن زیاد کے آرڈر سے شہید ہوئے، اور حجر ابن عدی تو ڈائریکٹ معاویہ کے آرڈر سے شہید ہوئے. جتنے علی کے شیعہ شہید باقر صدر ایک روایت کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ روایت آپ کو نظر آئے گی اس 20th century کے آخری ٹائم پیریڈ شیعہ سنی ڈفرینسز پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی، ثم اهتدیت دین آئی واز گائیڈڈ. آگاہ تجانی کی کتاب ہے، اب تو ایک قسم کا ماسٹر پیس بن گیا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر شیعہ سنی مسئلوں آگاہ تجاری نے جو لکھا، آج میری اسپیڈ ذرا سی فاسٹ ہوگی اس لیے 35 یا 40 منٹ میں مجھے اپنا پورا ٹاپک آج کا کمپلیٹ کرنا. تو آگاہ تجانی نے اس کتاب میں جو شیعہ سنی مسئلے پر ڈسکس کیا وہ بعد میں کیا، پہلے تو اپنی سٹوری بتائی کہ ہاؤ مثلا آئی بیکیم اے شیعہ. ٹیونس کا رہنے والا ایک ایسا انسان جہاں شیعہ ہے ہی نہیں، کیسے یہ کنورٹ ہوئے. بہرحال کنورٹ ہو گئے ایک مومن دوست کی وجہ سے جو شپ پر ان کا ساتھی بنا، اور نجف اشرف پہنچی اور مرحوم آیت اللہ خوئی سے جو ملاقات ہوئی اس کا جو انہوں نے ڈسکرپشن لکھا ہے ہاؤ امپریسو. اور پھر شہید باقر صدر، شہید باقر صدر سے زیادہ فرینکنیس ہو گئی کیونکہ ایج گروپ سیم تھا، ایج گروپ سیملر تھا. اب یہ ہمارے یوتھ میری بات نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جیسے برادر جعفر لاڈک ہے یا اسی ایج گروپ کے جو آڈیٹر اور اسپیکر، تو یہ شہید باقر صدر سے ان کی فریکوینسی ایک طرح سے مل گئی، اور بہت بے تکلفی ہوئی. اور پھر شیعہ تو ہو چکے تھے، لیکن وہاں سے یہ ٹیونس گئے، وہاں پہ بڑے پرابلم فیس کرنا پڑے. ایک نان شیعہ شیعہ ہو جائے، پوری کنٹری ان کے اگینسٹ ہو گئی. پھر بہرحال وہ پرابلم تو فیس کرتے رہے. جب واپس نیکسٹ ایئر نجف آئے اور شہید باقر صدر کے پاس جا کے یہ کمپلین کی کہ بھائی میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا، نہ کسی کا مال لوٹا ہے، نہ کسی کے بزنس پہ ہاتھ ڈالا ہے، نہ کسی کو قتل کیا، صرف میں نے اپنا ریلیجن بدلا جب مجھے پتا چل گیا کہ وہ رانگ تھا تو میں رائٹ پر آ گئے. کیوں لوگ میرے مخالف ہو گئے؟ تو شہید صدر نے جو کچھ بھی ان کو سیٹسفائی کیا یا تسلی دی، لیکن ایک حدیث بھی کوٹ کی کہ جب کسی نے آ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کے بھائی علی کی محبت بہت زیادہ، تو پیغمبر نے کہا تمہیں مبارک ہو، مگر پھر سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، ان کی دشمنی کو فیس کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا. اور نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے بھی یہی ارشاد فرمایا. تھوڑا سا پھر بھی مجھے سلو ہونا پڑا، کیونکہ یوس بیٹھے بھی ہیں مجلس میں اور وہ میری اسپیڈ کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں. میری اپولوجی ان مومنین سے جن کی ایڈوائس پر میں 5 منٹ اور آج زیادہ ٹائم لے لوں گا، شاید 45 منٹ ہو جائے. تو خلاصہ اور ان شارٹ یہ، تھوڑا سا میری اسپیڈ کو سلو کرنا پڑے گا، اگر آپ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر بیکار. تو اب مولا نہج البلاغہ کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا اسے ایک بلینکٹ تیار کرنا چاہیے صبر کا، اس لیے کہ ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جائے گی، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل دینا پڑے گا. تو آپ میسا میں تمار ہوں کہ کمیل ہوں کہ حجر ابن عدی، یہ سب علی کے کمپینین، علی کے ٹرین کیے ہوئے علی کے شاگرد، مگر کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا وہ آپ کو ہسٹری میں پڑھے. اب اس لسٹ میں پہلا نام حجر ابن عدی کا آ رہا، بہت امپورٹنٹ صحابی، لیکن ایک جھوٹی حدیث وہ ان کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے. دیکھیں ان کا اسٹیٹس بہت ہائی، حدیث پیغمبر کی نہیں، مشہور بہت ہو گئی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ کوٹ بھی کی جاتی، کیونکہ ان کی قبر یا ان کا روضہ سیریا میں جناب زینب کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے، باقاعدہ کوچ کر کے اسپیشل ایک دن ٹرپ بنانا پڑتا. مگر یہ ایک پھر وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری بیٹی زینب کی زیارت کو آئے اور حجر ابن عدی کی زیارت نہ کرے تو وہ مجھ پہ جفا کر کے جا رہا. یہ حدیث غلط ہے، البتہ حجر ابن عدی کا اسٹیٹس بہت ہائی، جسے سیریا کی زیارت کا موقع ملے وہ کوشش کرے کہ ان صحابی رسول و صحابی امام کی قبر کی زیارت کرے. یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، مولا کائنات کے صحابی تھے، اور ان 7 میں سے 1 تھے جنہوں نے لاسٹ ملاقات امام علی سے 21 رمضان کو کی. ان کے بعد پھر امام علی نے کسی صحابی کو زیارت کے لیے پرمیشن نہیں دی، صرف امام علی کی فیملی رہی امام کی شہادت تک. 21 آف رمضان کو یہ امام علی سے ملے اور امام علی کی ویکنیس کو دیکھ کے رو دیے. تو امام علی نے کہا حضور تو مجھے دیکھ کے رو رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور معاویہ کے زمانے میں وہ ٹائم پیریڈ آ گئے. حجر ابن عدی کو اور ان کے بیٹے کو اور ان کے ساتھ کچھ صحابیوں کو کوفے سے گرفتار کر کے دمسکس لے جایا جا رہا. اچھا حجر ابن عدی کا اپنا ایک اسٹیٹس عام مسلمانوں کے پاس بھی، اپارٹ فرام شیعہ سنی پرابلم، جرنل مسلمان ایک عام شیعہ سنی جو ہے وہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، صحابی رسول تھے. ایون حضرت عائشہ نے بھی اس بات پہ پروٹیسٹ کیا تھا. تو اب جب یہ کوفے سے گرفتار کر کے دمسکس لے جائے جا رہے ہیں تو معاویہ پہ پریشر پڑنے لگا کہ جب یہ دمسکس میں آئے تو ان کو ریلیز کرنا. اور ایک یہ پولیٹیکل گیم ہوتا جس کی ڈیٹیل میں میں آج نہیں جا سکتا اس لیے کہ بہت کم میرے پاس ٹائم. تو معاویہ نے ان لوگوں کو سیٹسفائی کیا، یہی ہے معاویہ کی پولیٹکس کہ فکر نہ کرو رسول کا صحابی ہے، آئی آلسو ریسپیکٹ ہم، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اس کو ریلیز کر دوں گا. اور دوسری جانب وہ جو آرمی گرفتار کر کے لا رہی تھی ان سے کہا دمسکس میں آنے سے پہلے پہلے راستے میں ان کو شہید کر دینا، تاکہ میں کہوں پبلک کے سامنے میں یہی کہوں، ایکسکیوز پیش کروں کہ بھائی کیا کریں، اگر یہ دمسکس میں آتے تو میں ریلیز کر دیتا، میری آرمی نے غلطی کی ہے، 2-4 آدمیوں کو سسپینڈ کیا جائے گا، دنیا دکھانے کے لیے سزا کی جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں یہی ہوتا، اس افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہوگا، ہونے کو تو ویسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ بہت چالاکی کے ساتھ پولیٹکس کھیلتے ہیں، کام وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہماری غلطی سامنے آ جاتی ہے. میرا ٹاپک کیا، حجر ابن عدی ابھی دمسکس سے ایک منزل دور، معاویہ کا آرڈر آ گیا کہ ان کو راستے میں شہید کر دو، یہ دمسکس میں آئے ہی نہیں تاکہ میری فیس سیونگ ہو جائے کہ بھئی میرے سپاہیوں نے میرے آرڈر کے بغیر ان کو مار دیا. حجر ابن عدی. اب وہ آرمی کا چیف تھا, اس نے کہا میرا آپ سے کوئی پرابلم نہیں, میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں, لیکن یہ آرڈر میرے پاس آیا میں آپ کو شہید کروں. اور اس کے بعد اس لیٹر میں دو باتیں تھیں, نمبر ون حجر کو تو شہید کرنا ہی کرنا, حجر کے ساتھ جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں حجر کا ایک گروپ, ان کے سامنے آپشن رکھنا, اگر وہ معاویہ کو مان لیں تو ان کو ریلیز کر دیں, اور اگر وہ بھی امام علی کو مانتے رہے تو ان کو شہید کر دیں, لیکن یہ آپشن حجر کے لیے نہیں, کیونکہ معلوم ہے معاویہ کو کہ حجر تو مر جائیں گے علی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس آرمی چیف نے کہا آپ کے لیے یہ آرڈر, اور آپ کے بیٹے اور آپ کے فرینڈز کے لیے وہ آرڈر. تو حجر نے اس وقت, بہت مشہور روایت ہے بلکہ جو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یہی عربی میں لکھ کے حجر ابن عدی کی زری پہ ہینگ کی گئی, جو حجر کی زیارت ہے نا اس کے اندر یہ پوری سٹوری موجود ہے. تو حجر نے کہا کوئی بات نہیں, میرا مولا میرا امام 21 رمضان کو میری شہادت کی خبر دے گیا تھا, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری تین ول وصیت کیا اس کو مانو گے؟ اچھا عرب ٹریڈیشن میں ہی ویسے وصیت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, اسلام میں تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی عربوں کے ٹریڈیشن میں وصیت جو آدمی کرے اس کو پورا کیا جاتا. آرمی چیف نے کہا اگر آپ کی وصیت معاویہ کے اس آرڈر سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے تو میں بالکل عمل کروں گا, بتائیے کیا وصیت؟ کہا کہ تم نے مجھے یہ ہتھکڑی اور بیڑی اور چینز میں پکڑا ہوا, مجھے اسی حالت میں شہید کرنا, مرنے کے بعد بھی میری یہ چینز کو کاٹنا نہیں, ہتھکڑی اور بیڑی کو ہٹانا نہیں. آج بھی آپ جائیے تو عربی میں زیارت میں یہ جملہ لکھا ہوا. وہ آرمی چیف حیران ہو گیا, کہا ریزن کیا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو اسی کے ساتھ دفن کیا جائے؟ دو دن پہلے میدان احد کے ایک شہید عبداللہ جہش کی اسٹوری آئی, اور چار دن پہلے آغائے لواسانی کی بھی ایک ایسی اسٹوری آئی تھی. حجر ابن عدی ریزن بتاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جب میں رسول اللہ سے ملاقات کروں تو اسی ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ جاؤں اور کہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی فیملی اور آپ کے بھائی علی سے محبت کی وجہ سے اس طرح سے مجھے شہید کیا گیا, یہ ہتھکڑی اور بیڑی میرے لیے گولڈ میڈل بنے گا رسول اللہ کے سامنے, یہ ٹرافی بنے گی میرے لیے رسول اللہ کے سامنے, یہ علی کی محبت میں میں نے اتنا ٹارچر برداشت کیا. جو میں نے ایک میسج آپ کو دیا کہ اگر 21st سینچری میں لیسٹر میں بیٹھ کر یا انگلینڈ میں بیٹھ کر اسلام پہ عمل کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج بنے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ دارالسلام کے مقابلے میں یہاں پہ آپ کو زیادہ ثواب کا چانس مل رہا, ممباسا کے مقابلے میں آپ کو یہاں ثواب کا زیادہ چانس مل رہا, اس لیے کہ وہاں آپ واجبات پہ عمل کرے شاید کوئی آبجیکشن نہ کرے, ثواب کم ہے. یہاں پہ کہ جب چیلنج پوری سوسائٹی کا ہو اور پھر آپ دین پہ عمل کرے اس کا ثواب زیادہ ہوتا. دو چھوٹے جملے, مرحوم آغا خوئی سے میں نے دو سوال کیے تھے, اب یہ ایک دن میں سوال نہیں ہوئے. آغا خوئی کی تقریباً 13 سال کی مرجعیت کا زمانہ اور تقریباً میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, دو الگ الگ سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا جو پاکستان میں اکثر یوتھ پوچھتے تھے, شاید یہاں بھی ہوں لیکن یہاں چونکہ کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا, پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. وہ سوال یہ تھا کہ ایک یوتھ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم میرے داڑھی آ رہی ہے, ابھی یہ داڑھی کے بال ہیں نا یہ جسٹ گرو ہونا شروع ہوئے, تو پہلے ٹائم کی داڑھی جو فرسٹ ٹائم آتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں. تو اس نے کہا مجھے صرف اتنی پرمیشن دے دیجیے کہ یہ جو فرسٹ ٹائم کے میرے بال آ رہے ہیں اس کو میں شیو کروں تاکہ سیکنڈ ٹائم پھر پوری فل فریش داڑھی آ جائے. اب پتا نہیں کہ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی, ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھے ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھے ادھر بھی ڈاکٹر بیٹھے, اور ڈاکٹر کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے, اس لیے یہ پریکٹس چھوڑ بھی دی ہو تب بھی ڈاکٹر ڈاکٹر, ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس اس کو نہ مانتی. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایکسپیرئنس یہی کہ اگر آپ سر کو شیو کرائیے تو سیکنڈ ٹائم بہت زیادہ بال نکلتے ہیں, اور داڑھی کو اگر آپ شیو کرائیے تو ایک پراپر داڑھی آتی ہے, وہ کہتا ہے میں داڑھی شیو نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ جو فرسٹ ٹائم کی داڑھی آ رہی ہے کہیں بال ہے کہیں گیپ ہے کہیں بال ہے کہیں گیپ ہے, یہ ذرا پراپر طریقے سے آ جائے یہ دیکھنے میں بری لگ رہی, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. تو جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے مرجع جب ریپلائی دیتے تو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ سوال کسی مثلا بچے کی طرف سے آیا تو ریپلائی بھی اسی اسٹائل کا ہوگا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ والی داڑھی تو اور زیادہ ثواب والی داڑھی ہے، کیونکہ اگر تمہاری فل فلیج داڑھی آئی، خوبصورت لگے آدمی، اسمارٹ لگے داڑھی رکھ کر، تو پتا نہیں یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھی ہے کہ اسمارٹنس کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ والی داڑھی جو بدشکل لگ رہی ہے، بدنما لگ رہی ہے، بدصورت لگ رہی ہے، اگلی فیس لگ رہا ہے، لوگ تمہیں مذاق اڑا رہے ہو پھر بھی داڑھی رکھ رہے، یہ تو 100% خالی اللہ کے لیے داڑھی رکھی گئی ہے، اس کا تو ثواب اور اجر زیادہ. اور ایک اور پھر 10-12 سال کے بعد ایک پرابلم آیا، اور وہ یہ پرابلم مور اور لیس دنیا میں ہر جگہ ہوتا، وہ یہ کہ ایک مومن نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے جواب دیا، وہ سیٹسفائی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ مرجے کا ریٹرن میں جواب مجھ کو منگوا کے دے. اور وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں صلہ رحمی کرنے کو تیار، اسلام میں بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے. آج چونکہ ابن فضل العباس کی تاریخ ہے، اس لیے ایک جملہ یہ کہہ دوں، جو میں نے 2 سال پہلے لیسٹر کے اشرہ زینبیہ کی فس مجلس میں کہا تھا. اب آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ فس مجلس کیا تھی، وہ یہ تھی کہ شمر نے اور عمر سعد نے یہ پلان کیا تھا. وہ پوری 1 گھنٹے کی مجلس ہے، میں صرف 1 منٹ میں جملہ مجلس سے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، وہ والی ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. عمر سعد اور شمر نے یہ پلان کیا تھا کہ کسی طرح ابو الفضل العباس کو حسین کی آرمی سے الگ کرنا، جب تک کہ عباس حسین کی آرمی میں ہیں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم کربلا کی جنگ میں وکٹریس ہو سکے. اور شمر نے پھر ایک پلاننگ کی تھی، کہا تھا کہ جو کہ ابو الفضل العباس کی جو مدر ہے ام البنی، ان کا اور میرا سیم ٹرائب ہے، اور ایک ٹرائب کے اندر عربوں کا ٹریڈیشن تھا کہ مرد ساری عورتوں کو بہن کہتے تھے، عورتیں سارے مردوں کو بھائی کہتی تھی، لیکن حجاب کو مینٹین کرتے ہوئے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنے ٹرائبل ریلیشن کے حوالے سے عباس کو حسین سے الگ کروں گا. اور وہ آیا حسین کے خیموں کے قریب عاشورے کے دن فجر کے ٹائم، اور آ کر کہتا ہے میری بہن کے بیٹے میرے بھانجے کہاں. شمر جیسا دشمن امام، ابھی آپ برادر جعفر لاڈک کے لیکچر میں سن رہے کہ جیسی محبت حسین عباس نے حسین سے کی، حسین سے ایسی محبت کرنے والا آپ کو اور کوئی نہیں ملے، یا زینب ہے یا عباس ہے بس. تو عباس اتنی محبت کرنے والا حسین سے، وہ یہ دیکھے کہ میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا کہہ رہا، عباس سے برداشت نہیں ہوا. لیکن چونکہ حسین کے ٹینٹ میں تھے آقا سامنے، تو خاموش رہے. سیکنڈ ٹائم پھر شمر نے ایک بار آواز دی، کہاں ہے میری بہن کے بیٹے. عباس سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے آقا کا دشمن مجھے بھانجا کہہ رہا. جب تھرڈ ٹائم اس نے یہ کہا تو عباس تو حسین کی ریسپیکٹ میں خاموش. حسین نے کہا عباس وہ تمہیں بلا رہا ہے، جاتے کیوں نہیں ہو. اب عباس ایک مرتبہ کہتے مولا یہ آپ کا دشمن اور جھوٹی جھوٹی بات کہہ کے، بھانجا نہیں ہے، بہن کا بیٹا نہیں، بہن ہی نہیں ام البنین اس کی، یہ مجھے بلا رہا میں کیوں جاؤں. کہا کہ اے عباس میں ویسے تم سے نہ کہتا، لیکن چونکہ وہ صلہ رحمی رشتے داری کا ریفرنس بیچ میں لے کے آ رہا، تو رشتے داری کا منیمم حق یہ ہے کہ وہ جھوٹا رشتہ بھی بنا کے آئے تو کم از کم پولائٹ وے میں جا کے اس سے بات کر لو. پھر عباس نے جو بات کی وہ اپنی جگہ لے کے، عاشورے کے دن بھی یہ میسج ملا. لیکن اب ہوا یہ کہ جو پاکستان کا میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ آقا کوئی کو خط لکھا کہ بھائی ہم تو اپنے رشتے دار سے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہی جو ہے وہ بہت ہم سے روٹ طریقے سے بات کرتا، وہ ہمیں گھر میں آنے کی پرمیشن تو دے دیتا ہے لیکن انداز ایسا ہوتا کہ یو آر ناٹ ویلکمڈ ان مائی ہاؤس، زبان سے منع کر دے تو جانا بھی آرام ہوگا، سلام کرتے وہ سلام کا بھی جواب نہیں دیتا. ایسے رشتے دار سے تو پرمیشن ہے کہ تعلقات کاٹ لے. ہاں اگر ایسا رشتے دار ہو ہم اس سے بات کریں وہ اور پولائٹ طریقے سے جواب، ہم اس کے گھر جائیں وہ ہمیں بٹھائے اور اس کے بعد چائے پانی کا پوچھے، لیکن ایسا رشتے دار آقا خوئی کا جواب 2 جملے. پہلا جواب تو یہی تھا کہ صلہ رحمی ہر صورت میں واجب، کیونکہ صلہ رحمی رشتے دار کی وجہ سے نہیں کی جا رہی، اللہ کی وجہ سے. اور پھر دوسرا جملہ فتویٰ نہیں تھا، سمجھانے کے لیے تھا، کہا بلکہ ایسے رشتے دار سے تو تعلقات رکھنے کا ثواب اور زیادہ، کیونکہ وہ پہلا رشتے دار کہ آپ اس کے گھر جائیں وہ خوش ہو گئے. بی بی سے کہا بھائی فلاں صاحب آئے جلدی سے پراٹھے بناؤ، جلدی سے حلوہ بناؤ، جلدی سے سویاں بناؤ، یہ کہاں آتے ہیں. اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ شاید آپ اللہ کے لیے اس سے ملنے نہیں جا رہے ہیں، وہ جو آپ کو اچھی اچھی ڈیزرٹ کھلا رہا ہے اس کے لیے ملنے جا رہے ہیں. لیکن ایسے رشتے دار کے گھر اگر آپ جاتے ہیں جو آپ کی انسلٹ کرتا، جو آپ سے روڑ بن کے آتا ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے جا رہیں گے، اور ریزن کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی کام صرف اللہ کے لیے کرے. لیکن اب یہ جو بات ساری کی ساری بات پھیل گئی تھی، وہ صرف اس کو سمجھانے کے لیے تھی کہ اگر کوئی آدمی واجبات پہ عمل کرے اور سوسائٹی کی جانب سے ریئیکشن اس کے اگینسٹ ہو، چاہے داڑھی کا مسئلہ ہو، چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے رشتہ داری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی، تو وہ یہ یاد رکھے کہ حضور ابن عدی بھی یہی میسج دے رہے کہ جتنا زیادہ ٹارچر برداشت کر کے اللہ کے سامنے یا رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے، اتنا ہائی اسٹیٹس ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں ہتھکڑی کے ساتھ رسول کے ساتھ جاؤں. عبداللہ جاش نے کہا میں چاہتا ہوں میرا سارا جسم 70 پیسز میں کٹ کیا جائے. وہ آغائے لواسانی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ریلیجن کی جب میں تبلیغ کروں تو لوگ مجھ سے روٹ بن جائیں، میرے چہرے پہ تھوکیں، کیونکہ ثواب زیادہ ہے، ثواب بڑھتا چلا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی لوگوں کو غصہ دلائیں تاکہ ثواب بڑھے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر بھی اگر ریئیکشن غلط ہے. حضور ابن عدی کی بات ہو رہی، کہا میری دوسری وصیت یہ کہ مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز اور پڑھنے دو. یہ وہی وصیت ہے جو کربلا میں پوری رات کی نماز بنی. وہ آقا نے کہا تھا ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، ہمیں ساری رات اللہ کی عبادت کرنا. اور حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ایک عجیب جملہ کہا. حضور بھی ان چند صحابیوں میں سے ایک تھے جو سم ٹائمز نماز میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، جیسے ایک برائر حمدانی تھے کربلا میں، ایک حضور تھے. لیکن آج بہت جلدی نماز پڑھی، قرآن کے شارٹیسٹ سورے ڈھونڈ کے نماز پڑھی، اور نماز ختم کر کے کہا کہ اے آرمی چیف، میں نے اپنی لائف میں اتنی فاسٹ کوئی نماز نہیں پڑھی. اب نعوذ باللہ میں حضور کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن حضور نے زندگی میں اتنی فاسٹ نماز کبھی نہیں پڑھی. ایک ریزن یہ بھی ہوگا کہ کسی جماعت میں کبھی وہ ریسیڈنس عالم نہیں بنے، وہاں تو منٹس دیکھے جاتے ہیں کہ مولانا آج آپ نے 13 سیکنڈ نماز میں زیادہ لگا دی. میں گیا ایک ویسٹرن نارتھ امریکہ میں مجلس پڑھنے کے لیے، ایئرپورٹ سے جو صاحب مجھے امام باڑے لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ کہہ رہے کہ آپ کو نماز بھی پڑھانا. ویسے میں نارملی نہیں پڑھاتا، لیکن چلے ٹھیک. اچھا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے. میں نے حیران ہو کر کہا آپ مجھے بتائیں گے نماز کیسے پڑھائی جاتی، تو پھر مجھ سے نماز پڑھوا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی نماز پڑھنا نہیں جانتا وہ امام نہیں بن سکتا. کہا نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھے تو دوسرے میں بہت شارٹ سورہ پڑھیے گا جیسے انا تینا، اور دیکھیے رکوع میں 3 بار سبحان رب العظیم نہ کہیے گا، اونلی ونس ٹائم سبحان رب العظیم کہنے کی پرمیشن ہے. اور دیکھیے قنوت میں کوئی شارٹ دعا پڑھیے گا. ہمارے یہاں نماز 2 منٹ اینڈ 45 سیکنڈ میں ختم ہو جانا چاہیے. حضور ابن عدی کہتے ہیں کیا ہے آرمی چیف، بجائے اس کے کہ ریسیڈنس عالم سے پوچھا جائے عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس سے کہا بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں. کہیں کہیں پرابلم، جمعے کے دن آپ آفس سے آف لے کے آتے ہیں، یقیناً ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ جس دن آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ نماز سے پہلے بھی گپ شپ کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی بیٹھ کے دنیا بھر کی گپے ہاکیں گے، اس دن بھی یہ کہنا کہ 2 منٹ اور 45 سیکنڈ، لیکن میرے 45 منٹ ختم ہو رہے ہیں. تو خیر میں جلدی سے روایت مکمل کروں. حضور ابن عدی کہتے آج تک میں نے اتنی فاسٹ نماز نہیں پڑھی، لیکن آج اس لیے پڑھی کہ اگر میں نماز کو ذرا لیندی کرتا اپنی روٹین کے مطابق تو کہیں تمہارے دل میں خیال نہ آتا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں. ارے میں تو شہادت کے لیے تڑپ رہا ہوں، اس لیے آج میں نے فاسٹ نماز پڑھی. مگر تیسری میری وصیت، میرے بیٹے کو، جوان بیٹے کو پہلے مارو پھر مجھے مارنا، یہ بالکل ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے. کوئی باپ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے. بیٹا چاہے جو بھی سمجھتا رہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن باپ اور ماں کے دل سے پوچھیے. ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ، کبھی ایسا ہوتا ہے باپ بیٹے پکڑے، باپ ٹیررسٹ کے قدم پہ گر جاتا ہے کہ مجھے مارو بیٹے کو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے نہیں سب کو ماروں گا میں، تو کہتا ہے ایٹ لیسٹ پہلے مجھے مارو تاکہ میں اپنے سامنے جوان بیٹے کا لاشا نہ دیکھوں. اور حضور الٹی بات کہہ رہے پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا. وہ آرمی چیف بھی گھبرا گیا، یہ کیا ریزن ہے؟ کا ریزن یہ کہ میرے بیٹے کو معاویہ نے آپشن دیا
مجھے مان لو یعنی معاویہ کو مان لو تو ریلیز کر دیا جائے گا، اور اگر علی کا نام لوگے تو مار دیا جائے گا. جب تک میں زندہ ہوں میرا پریشر ہے بیٹے پر، اگر میں پہلے مر گیا تو ایسا نہ ہو میرا بیٹا جو ابھی جوان ہے دنیا اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے دنیا کو دیکھ کے وہ پھسل جائے، بہک جائے، اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے. آپشن ہے نا اس کے پاس. میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مر جائے مگر اس کے ایمان میں کوئی ویکنس نہ آنے پائے. اتنا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پریزنس کی وجہ سے وہ پریشر میں رہے گا اور ایمان نہیں چھوڑے گا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کو اپنے سامنے مروا رہا ہے فقط اس لیے کہ اس کا ایمان بچائے. اور یہ کون بوڑھا باپ ہے؟ یہ علی کا خاص کمپینین ہے، یہ علی کا ٹرین کیا ہوا صحابی ہے جو بتا رہا ہے کہ اولاد کا ایمان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اولاد کے ایمان کو خطرہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اولاد مر جائے. جو کل میں نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا تھا وہی فتویٰ اولاد کے لیے بھی، آقا سیستانی کا فتویٰ نا کہ ایمان کو نقصان پہنچے تو واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا، اور اگر اولاد کے ایمان کو نقصان پہنچے تب بھی واجب ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا، کیونکہ اولاد کا ایمان بچانا بھی یہ پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتا. اور یہیں پہ ایک بات میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ لشکر یزید سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ چیز. لشکر یزید میں کون ہے؟ عمر سعد، شمر، حرملہ، ابھی سب پہ آپ لعنت کریں گے زیارت عاشورہ کے اندر، ایک سے ایک دشمنان اہل بیت. مگر امام کہہ رہے کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، حرملہ سے زیادہ خطرناک، عمر سعد سے زیادہ خطرناک. کل میں نے بتا دیا ظالم الگ لفظ ہے اور ڈینجرس الگ لفظ ہے، وہ جو تمہارے اولاد جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا رہا. تو کل جو بات آئی تھی اب اسی کو اب ذرا آگے بڑھائیے. اب ایمان، اولاد کا ایمان بچانا، لیکن اولاد کے ایمان بچانے کا یہ طریقہ رونگ ہے کہ آپ نے دعا کیا ہے خدا میرے اور میری اولاد کے ایمان کو بچاؤ. یہ والی دعا رزق کی کرے تب بھی رونگ ہے، صحت کی کرے تب بھی رونگ ہے، اولاد کی کرے تب بھی رونگ ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کے ایفرٹس نہ ہو. کوئی دعا گھر میں بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے رہے اللہ مجھے روزی دے دے، محنت کرنے کو تیار نہیں، دعا نہیں مانے گا اللہ. آپ کہہ دے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جانے، دوا کھانے اور جو جو چیزیں ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، خوب بھر بھر کے شکر کھاتا رہوں، اے خدا مجھے صحت دے دے، اللہ کبھی نہیں دے گا. اور یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بالکل ٹرو ہے. لوگ اس کو جوک سمجھتے ہیں، یہ جوک نہیں ہے. اور اسی انگلینڈ کا واقعہ، اب یہ نہیں بتاتا کس سٹی کا واقعہ، لیسٹر کا نہیں. لیسٹر کا ہوتا تو میں لیسٹر کا نام لے لیتا، یہاں کے مومنین برا نہیں مانتے، میرا ان کا بڑا پرانا ریلیشن. اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس پڑھنے آیا، ایک اشرہ تھا وہاں پہ، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں پہلا تھا کہ اشرہ زینبیہ تھا، کوئی آپ کو ہنٹ نہ ملے کس شہر کا ہے، لیکن بالکل ٹرو واقعہ. تو جیسا ہر جگہ ہوتا ہے جب مجلس کوئی پڑھنے آتا ہے تو لوگ پھر آ کے اس سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. اچھا واجبات کے مسئلے تو بہت کم پوچھے جاتے ہیں، واجبات کی امپورٹنس نہیں، لیکن کسی کا کوئی ڈیلی لائف کا پرابلم ہے وہ آ کے کہتا، کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ آ کے کہتا، یہ ساری باتیں بھی پارٹ ہیں ریلیجن کا. تو ایک شخص نے آ کر کہا مولانا اولاد نہیں ہو رہی، اور بڑا پرابلم ہے، بغیر اولاد کی زندگی کا فائدہ کیا، مزہ کیا، کوئی دعا بتائی. اب چونکہ خواب کا انٹرپریٹیشن اور دعائیں یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میرے پاس بہت لمیٹڈ نالج ہے، دو چار مشہور مشہور باتیں بتائیں، لیکن جو دعا میں بتاؤں وہ کہتا ہے یہ تو میں پڑھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا یہ دعا کا، یہ تو میں پڑھ چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. 15-20 دعائیں میں نے بتا دی، وہ کہتا ہے یہ ساری دعائیں میں پڑھ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ذرا میں بھی سیریس ہوا، پہلے ذرا لائٹ لے رہا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ پرابلم کتنا سیریس ہے، شادی کو کتنے سال گزرے، میڈیکل چیک اپ وغیرہ کی بات تو نہیں، شادی کو کتنے سال گزرے. اس نے کہا شادی، ابھی تو میں نے شادی ہی نہیں کی. اگر اپنا مومن ہے وہ ڈیفیکٹو ریلیشن والا بھی نہیں، شادی نہیں کی ہے، تو کیا اتنی دیر سے آپ میرا مذاق اڑا رہے تھے، میرا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے؟ کہا مولانا آپ ہی لوگ تو ممبر سے پڑھتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، دعا میں معجزہ ہو جاتا ہے، اللہ نے جناب مریم کو بغیر شادی کے اولاد دی کہ نہیں دی؟ میں نے کہا آپ کا کیس جناب مریم سے ڈیفرنٹ کیس ہے، آپ کو نہیں ملے گی اس طرح اولاد. باقاعدہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ آپ مولانا لوگ ممبر پہ کچھ پریچ کرتے ہیں اور آپ کا اپنا جو ہے بلیف کچھ اور ہوتا ہے. سارا مجمع ہنس دیا نا, کیونکہ ہنسنا بھی چاہیے ایسے آدمی پر. لیکن اولاد کے علاوہ یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, محنت کرتے نہیں, اللہ سے دعا مانگتے. اسپیشلی دو دعائیں, پہلی دعا کہ مولا امام زمانہ آ جائیے. بھائی رسک کے لیے دعا مانگتے ہو تو ایفرٹ کرتے ہو. امام زمانہ کو بلایا, کیا ایفرٹ کیے تم نے آج تک؟ خالی گھر میں بیٹھے ہو, مولا آ جائیے مولا آ جائیے. جب کوئی دعا بغیر ایفرٹ کے قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ ٹاپک نہیں, ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. اور دوسری بات, اے خدا ہمارے اور ہماری اولاد کے ایمان کو بچا لے. یہ جب تک کہ آپ کی اپنی پوری ایفرٹ نہ ہو, خالی دعا کرنے سے ایمان نہیں بچتا ہے. ایک طرف تو دعا کیے جا رہے, دوسری طرف حرام کھا رہے ہیں. ایک طرف تو دعا کیے جا رہے, دوسری طرف کافر کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں اور آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کافر کافر کہاں سے رہا. ایک طرف آپ مومن کا حق ضائع کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں خدا آپ کے ایمان کو بچا لے. یہ روایت آپ نے سنی ہے نا, منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی نے لکھی, مرنے والے کو دیکھا مرنے کے بعد جہنم میں. پوچھا تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ کہا جب میں مرا میرا ایمان چلا گیا. کہا کیوں چلا گیا ایمان؟ کہا ایک میں شراب پیتا تھا, نمبر دو میں حسد کرتا تھا, نمبر تین میں مومنین کی چغلی کرتا تھا. ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. یہ تو ہمارے ہر وقت ہوتا ہے شراب کو چھوڑ کر. شراب نہ صحیح تو اس کی چھوٹی بہن محروم گی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. لیکن کل ایک جگہ ڈسکشن ہو رہا تھا, پتا چلا کئی علماء نے اس کو ڈرگس میں شامل کیا اس لیے حرام سمجھا. میری معلومات نہیں ہے, لیکن باقی دو چیزیں تو ہمارے یہاں ہیں نا, ایک تو جیلسی اور حسد, اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی غیبت ہے, اس کی بات اس سے لگانا, اس کی بات اس سے لگانا. اور پھر کہہ رہے خدا بندہ ہمارا ایمان بچا لے. تم خود تو اپنے ہاتھ سے ایمان کو ضائع کر رہے ہو, زہر پیتے جائیے اور کہیے کہ اے خدا مجھے صحت دیکھ کیسے ملے گی. اور یہی اولاد کا مسئلہ. اولاد کا مسئلہ تو اور زیادہ سیریس مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا ایمان اگر آپ کو بچانا ہے تو یاد رکھیے گا, اولاد کا ایمان, جو یوتھ بیٹھے ہیں اگر وہ تھوڑی بہت اردو سمجھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ابھی ٹائم ہے اس مسئلے پہ غور کرنے کا. اولاد کا ایمان اس طرح نہیں بچتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھانا شروع کریں, یا اس طرح نہیں بچتا ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو تو آپ مدرسے میں داخل کرائیں. اولاد کا ایمان بچانا ہے تو شادی کے وقت سلیکشن آف اسپاؤس کے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اگر اولاد اس لڑکی سے ہوئی تو کیا یہ خود ایسی ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح بنائے. اور لڑکی والا جب کسی لڑکے کا انتخاب کرے تو کیا یہ لڑکا اس قابل ہے کہ اس کا بیٹا صحیح مومن بنے. مگر ان دو میں بھی ماں کا رول زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اولاد کا ایمان بچانے کے لیے اس کے بالغ ہونے کے بعد کام نہیں چلتا. جب دس سال کی ایج ہو تو کام نہیں چلتا, پانچ سال کی ہو تب بھی کام نہیں چلتا. اچھا اولاد پیدا ہو گئی, آپ نے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے دی, اس سے بھی کام نہیں چلتا. اس سے بھی پہلے سے کام شروع کرنا ہوگا شادی کے وقت. آدمی تھوڑے 100 پاؤنڈ بھی اگر کسی کے پاس, 100 تو میں نے زیادہ بتا دیا, 10 پاؤنڈ بھی کسی کے پاس امانت رکھے تو دیکھتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ورتی ہے بھی نہیں کہ جس کو میں 10 پاؤنڈ امانت دے رہا ہوں. جگر کا ٹکڑا اولاد جس کی گود میں پروان چڑھے گا, اس لڑکی کے بارے میں کبھی غور کیا کہ کیا یہ ایسی ہے کہ نہیں کہ میری بیٹے یا میری بیٹی کو پورا ریلیجس بنائے. ماں کا رول اتنا اہم ہے کہ السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ, رسول کی حدیث ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ہی اس کی نیکیاں شروع ہوتی ہیں, اور جو جہنمی اور ظالم ہے ماں کے پیٹ سے ہی اس کے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے. جو ظالم بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے, جو مومن و متقی بنتا ہے ماں کے پیٹ سے, وہ فاؤنڈیشن اسٹون ہے. اور اسی لیے ایک حدیث, اس کے دو میننگ ہیں. ہمارے یہاں خالی ایک چیز کو لیا جاتا ہے, دوسرے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پیر تلے. یہ حدیث سے پہلے رسول نے نہیں کہا کہ میں کس کو یہ حدیث بتا رہا ہوں, ایڈریس کس سے کر رہے ہیں. ہم خود ایزیوم کرتے ہیں کہ رسول نے اولاد کو ایڈریس کیا کہ اے اولاد تیری جنت تیرے ماں کے پیر تلے, اس کو سروس دو اور اس کے رسپیکٹ کرو, جنت پالو. مگر رسول نے انٹینشنلی اس سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے سے کہہ رہا ہوں. یہ حدیث ڈوئل پرپس کی ہے, بیٹوں سے بھی ہے کہ آئے اولاد, بیٹیاں اور بیٹے, تمہاری جنت ماں کے پیروں تلے اس کی خدمت کرنا. اور ماں سے بھی کہہ رہی کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے پیروں تلے, یعنی تو چاہے تو اولاد کو صحیح ٹرین کر کے جنتی بنا سکتی اور تو چاہے تو اولاد کو غلط ٹرین کر کے جہنمی بنا سکتی. اولاد جنت میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی, اولاد جہنم میں بھی تیرے رول کی وجہ سے جاتی ہے. ماں اگر نماز اور قرآن کی عادی ہے تو بیٹا جنتی بن رہا, اور ماں اگر میوزک اور گانے کی اور مکس گیدرنگ کی عادی ہے تو بیٹے کو جہنمی بنا رہی. اور ماں کا یہی رول ہے, ماں کا یہی رول ہے جسے پیغمبر نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بیان کیا. اور میری آج کی مجلس ختم. تقریباً میں 41 منٹ کے پر پہنچ گیا ہوں, 45 منٹ کے بعد غم کا بیان. اور وہ حدیث پیغمبر کی بڑی عجیب ہے. رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں سب سے زیادہ جو پاپولر عبادت ہو گئی تھی وہ جہاد تھا, اس لیے کہ رسول اللہ کو اپنے لائف ٹائم میں نیئرلی 80 جہاد کرنا پڑے. نو ڈاؤٹ ہر جہاد میں رسول خود نہیں گئے تھے ہمسیلف, لیکن ٹوٹل 80 جہاد, اور وہ بھی مدینے کے 10 سال میں. مکے میں تو جہاد ہوا ہی نہیں, 10 سال میں 80 جہاد. ایوریج لگائیے کتنا بنے گا, ایوری ایئر 8. اور یہ پرانے زمانے کا جہاد ہے جہاں پہ اسکریچ سے فوج بنانا پڑتی. آج تو ہر چیز تیار ہے, ایمونیشن بھی ہے, فوجیں بھی ہیں, سب کچھ, خالی ان کا موومنٹ کرنا پڑتا, خالی لوجسٹک پرابلم ہوتا ہے, ورنہ ہر چیز تیار. پھر بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اس وقت تو فوج نام کی کوئی چیز ہی نہیں. جب دشمن کے اٹیک کی خبر سنی, اناؤنسمنٹ کی, آؤ جن کو جنگ میں حصہ لینا, وہ لوگ آتے ہیں, ان کے فارمیشن کی جاتی ہے, ان کے لیے ویپنز جمع کیے جاتے ہیں. غرض یہ کہ ایک جہاد میں کبھی ایک ایک مہینہ لگ جاتا. اب کیونکہ ریگولر جہاد ہو رہا ہے, رسول اللہ کو بار بار بتانا پڑتا ہے ثواب کتنا, جو راہ خدا میں جہاد کرنے جاتا ہے اس کا ثواب کتنا. ایک آیت تو ابھی جعفر لاڈک نے اپنے خطبے میں پڑھی, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو مر جائے وہ شہید ہے, جو زندہ رہے وہ غازی ہے. ایک یہ کہ غرض یہ مدینے کا عجیب ایٹموسفیئر. ایک دن رسول اللہ مسجد النبوی میں بیٹھے, ایک عورت مسجد میں انٹر ہو, اسماء بنت خارجہ. اور کیونکہ یہ ٹائم صبح کا ٹائم تھا فجر کے بعد, اس ٹائم پہ عورتیں نارملی رسول کے پاس نہیں آتی, تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ایک عورت آئی ہے, لوگوں نے اس کو راستہ دیا, ورنہ تو فرسٹ کم فرسٹ جو پہلے ہے پہلے وہ سوال کرے گا. عورت کی وجہ سے اس کو راستہ دیا, وہ رسول کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور کہا, یا رسول اللہ ہم مدینے کی عورتیں ڈسکس کر رہی ہیں, لیکن مسئلے کے بعد میں ڈسکس کر رہی ہیں, آپ کے خطبے کے درمیان نہیں. جیسے ابھی کمپلین آئی کتنی عورتیں اس وقت بول رہی ہوں گی, اتنا شور ہو رہا ہوگا کہ جو میری مجلس سننا چاہتی ہیں وہ بھی نہیں سن پا رہی ہوں گی, کیونکہ یہ لیسٹر کی عورتیں, وہ مدینے کی عورتیں تھیں, پیغمبر کی بات پورا اٹینٹیولی سنتی. اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سننے کی وجہ سے ہم عورتوں کے در میں ایک کمپلین ہے, آپ سے ایک کمپلین ہے ہمیں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہی. اور وہ کمپلین یہ ہے کہ اللہ مردوں کا بھی عورتوں کا بھی, اور رسول یعنی آپ مردوں کے بھی عورتوں کے بھی, اور قرآن مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اور اسلام مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اور شریعت دونوں کے لیے, جنت جہنم دونوں کے لیے ہے, نماز دونوں کے لیے, روزہ دونوں کے لیے, حج دونوں کے لیے, لیکن جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ عبادت جہاد ہے وہ آپ نے خالی مردوں کو دے دی, ہم عورتوں کو اس سے محروم کر دیا. اور جہاد کا رسول اتنا ثواب بتاتے, پورے خطبے دیکھ لیجیے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. لیکن عورت کی کمپلین چل رہی کہ مرد میدان جہاد میں جاتا اور آپ فرماتے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ عبادت, آپ فرماتے مر گیا تو شہید ہے جنت اس کی, زندہ رہا تو غازی ہے, دعا اس کی قبول. ہر عبادت ہم عورتیں کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ, یہ جہاد ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ عورتوں کو بھی رسول کا خطبہ سن کر جہاد کا شوق ہوا تھا, وہ گئی تھی, پیغمبر نے واپس کر دیا کہ عورت کے لیے جہاد نہیں. تو ہم کمپلین لے کر آئے, مدینے کی ساری عورتوں کی کمپلین, لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے کہتے ہوئے وہ ایمبیرسمنٹ فیل کر رہی. میں نے کہا کہ اس میں ایمبیرسمنٹ کی کیا بات ہے, ایک مسئلہ پوچھنا ہے, حق کی بات ہے, میں جا کے پوچھوں. پیغمبر مسکرائے, پہلے تو مردوں کو دیکھ, کاش تک تم نے اتنی سینسیبل ٹاکنگ کسی مرد کی بھی سنی, کتنے اچھے طریقے سے اس نے بات کہی. اور پھر اس کو دیکھ کر کہا کہ اے اسماء تجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, مدینے کی عورتوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اگر ہر عبادت مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی, تو جہاد بھی مرد کے ساتھ عورت کے لیے بھی, بس جہاد کا طریقہ الگ ہے. جہاد المرأت حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا سسٹم اچھے طریقے سے چلائے، شوہر کی صحیح خدمت کرے اور اولاد کو صحیح ٹرین کرے، یہ عورت کا جہاد ہے. یعنی مرد کا جہاد ہے بدر میں جاؤ، احد میں جاؤ، خندق میں جاؤ، خیبر میں جاؤ، کربلا میں تلوار چلاؤ. عورت کا جہاد گھر میں بیٹھو لیکن اولاد کو صحیح ٹرین کرو، یہیں پہ تمہیں بدر کا ثواب ملے گا، یہیں تمہیں احد و خندق و خیبر کا ثواب ملے گا. کربلا میں مرد تلوار چلاتے تھے اور عورتیں تھیں جو اپنے بیٹوں کو تیار کر کر کے باہر بھیجا کرتی تھیں. عورت کو بھی جہاد کا ثواب مل رہا، اور وہ یہی ہے کہ اولاد کو صحیح ٹرین کرے. تربیت اولاد یا پروٹیکشن آف اولاد سے ایمان، اس کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے وہ کیسی. ماں کو سوچنا، جیسے میڈیکلی تو ماں بہت خیال کرتی، جب کوئی عورت پیگننٹ ہو تو کتنی چیزیں اس کے لیے، اس لیے ڈاکٹرز منع کر دیتے کہ اولاد پہ افیکٹ آئے گا. حتیٰ ایک معمولی سا پین کلر بھی کہا جاتا ہے پیگننٹ عورت وداؤٹ ڈاکٹر ایڈوائز استعمال نہ کرے، اولاد پہ افیکٹ آ سکتا. یہی میسج اسلام ریلیجن کے بارے میں کہتا کہ جب ایک عورت پیگننٹ ہے یا جب اس کے گود میں بچہ ہے، اس کے ایک ایک ایکشن کا افیکٹ خالی اس کو نہیں ہوگا، اس کی اولاد کو بھی ہوگا. مرد نے گانا سنا، گناہ اس تک ہے. عورت نے گانا سنا، اس پر بھی افیکٹ پڑے گا، اس کے پیٹ میں موجود بچے پر بھی افیکٹ پڑے گا. مرد نے نماز قضا کی، افیکٹ اس کے اوپر ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ٹائم دیکھتا ہوں تو فاسٹ ہو جاتا ہوں. مرد نے نماز قضا کی، افیکٹ اس پر ہے. عورت نے نماز قضا کی، اس پر بھی افیکٹ آیا اور اس کی اولاد پر بھی افیکٹ آ گیا. مرد نے حرام کھانا کھایا، کسی ہندو کی دکان کی مٹھائی جو شریعت میں جب حرام ہو، کنڈیشن بہت ساری، تو خالی اس کو نقصان ہوا، اور عورت نے یہی حرام کھانا کھا لیا تو اس کی اولاد پہ بھی افیکٹ گیا. یہی وجہ، یا یہ بھی ایک وجہ ہے، ون آف دا ریزن، کہ جب مولا علی کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تھا تو مولا نے یہ نہیں کہا میں علی ہوں، میرا تو بیٹا عباس ہوگا. کہا ماں کا رول بھی برابر سے امپورٹنٹ ہے. عباس اگر چاہیے تو ڈھونڈنا پڑے گا کون سی عورت ایسی ہے جو عباس کی ماں بن سکتی ہے. دیکھیے ویسے تو بہت ایزی بات، اور وہ یہ کہ علی ہے کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل، انبیاء سے زیادہ افضل. جہاں شادی کرے علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، نہیں. اسی لیے علی کے 12 بیٹے اور 16 بیٹیاں، آل ٹوگیدر 28 اولادیں، مگر سب کے باپ علی ہیں، سب کا اسٹیٹس ہائی نہیں ہے. اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسن و حسین سامنے آتے ہیں، اور اگر ماں ام البنین ہو تو عباس سامنے آتے ہیں. علی کے باقی بیٹے بھی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، مگر عباس کے اسٹیٹس کے نہیں ہے. یہ فرق کیوں ہو رہا؟ باپ تو سب کا ایک ہے، باپ تو پورے 28 اولادوں میں کامن ہے. کہ ماں کا رول بھی بہت اہم ہوتا. اور عباس کی شادی کے موقع پر میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جس ٹرائب میں میرا رشتہ آئے گا مجھے عباس ملے گا، باقاعدہ عقیل کے ذریعے سے سرچ کروایا گیا. اب یہ خود اپنی جگہ ایک ہسٹری کا کوشچن ہے کہ علی امام وقت ہیں، کائنات کی ساری نالج اللہ نے علی کو دی ہے، بلکہ ایک مرتبہ کسی نے علی پہ آبجیکشن کر دیا اور کہا تھا کہ یا امیر المومنین، لوگ آ کر آپ سے کوشچن کرتے ہیں، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، ابھی کوشچن کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جواب دے دیتے. مولا میں نے، وہ کہنے والا کہہ رہا، ایسے بے وقوف اور احمق اور گدھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو امام کو ایڈوائز کر رہے ہیں. مولا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کی نالج بہت زیادہ، لیکن اگر آدمی جلدی کچھ بولے گا تو غلطی ہو سکتی، ذرا آپ سوال سنا کرے، تھوڑا ٹھہر کے ریپلائی کیا کرے. مولا نے اتنا ہی تو کہا، یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی. مولا 5. اتنے جلدی بول دیا، ذرا ٹھہر جاتا، رک جاتا، غور کرتا، شاید غلطی ہو جائے. مسکرا کے کہا، مولا یہ 5 انگلیاں تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس میں کہاں سے غلطی ہوگی؟ علی نے کہا، اسی طرح ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہے، علی غلطی کہاں سے کر سکتا ہے؟ وہ امام. اور پھر اپنے بھائی عقیل سے کہے کہ ذرا بتاؤ عرب کے کس ٹرائب میں شادی کروں، اس کا بھی ایک بہت اہم ریزن. لیکن وہ ریزن کا تعلق مسلم ابنِ عقیل کی ولادت سے ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. بہرحال کبھی موقع ملا تو وہ جواب آئے گا. البتہ یہ سمجھیے کہ لیک آف نالج یا اگنورنس کی وجہ سے علی نے عقیل کو نہیں بلایا. لیکن ام البنین کی تلاش ضرور کی گئی، ہنٹ کیا گیا، سرچ کیا گیا. کس بات کو؟ کہ علی نے کہا مجھے کربلا میں اپنا ایک ایسا سکسیسر اور وارث چاہیے جو اس طرح میرے حسین کی مدد کرے جس طرح میں رسول اللہ کی مدد کرتا تھا. اگر میں رسول اللہ کا عالم ہاتھ میں لے کے چلتا تھا تو میرے حسین کا عالم ہاتھ میں لے کے چلے گا. اور اس کے لیے قبیلہ بنی کلاب کا انتخاب کیا گیا. عرب میں چار ٹرائب تھے جو چار باتوں کی وجہ سے بہت فیمس تھے. ایک بنی ہاشم تھا اپنی شرافت کی وجہ سے، ایک بنو امیہ تھا اپنے پولیٹیکل گیم کی وجہ سے، ڈرٹی پولیٹکس، ایک بنو ثقیف تھا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، جو کل رات کی مجلس میں آئے گا جناب علی اکبر کی والدہ ام لیلہ اسی قبیلے کی تھی، اور ایک قبیلہ بنی کلاب تھا جو اپنی بہادری کی وجہ سے عرب میں مشہور تھا. عرب کے لوگ اس قبیلے کا نام اپنی تلواروں پہ لکھا کرتے تھے. عقیل جو کہ اب بڑے بھائی بھی ہیں، 20 سال بڑے ہیں، 20 سال بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا، انہی کے ذریعے سے رشتہ بھیجوایا. ام البنین علی کے گھر میں آئی تو عباس جیسا بیٹا سامنے آیا. اب یہاں پہ بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، خدا معلوم یہ روایت کے راوی کون سے ہیں، لیکن پڑھی جاتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ آئیدر 7th رجب تھی یا 4th شعبان، میرا مولا مدینے کی مسجد میں بیٹھا، مدینے کا واقعہ، اور مدینے کی مسجد سے ملا ہوا علی کا گھر. گھر سے پیغام آیا کہ مولا بیٹا مبارک، آپ کے ہاں ولادت ہوئی ہے ام البنین سے. علی پہلے تو وہی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے نکل کے اپنے گھر آتے ہیں. ام البنین کے کمرے میں انٹر ہوئے، ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئے، نیو بورن. علی نے دیکھا کہ ام البنین ذرا غمگین اور پریشان نظر آ رہی ہیں. علی نے کہا ام البنین بیٹا ہوا، کسی کی اولاد ہو اور اولاد بھی بیٹا ہو، ماں کتنا خوش ہوتی، بیٹا ہوا ہے تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ مولا اب دیکھیں اس وقت تک ام البنین کا کی کنیت ام البنین بنی نہیں تھی، میں نے استعمال کیا، مولا نے تو لفظ ڈائریکٹ جو ان کا نام تھا فاطمہ، ام البنین تم خوش نظر نہیں آ رہی ہو. ہاں مولا میں کیسے خوش ہوں، بیٹا پیدا تو ہوا لیکن پتا نہیں کیا ریزن ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی. ام البنین غمگین ہے، میرا لال آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ اور علی کو اپنی سٹوری یاد آ گئی، جب میں کعبے میں پیدا ہوا تھا یہی کمپلین میری ماں نے بھی رسول اللہ سے کی تھی. علی مسکرا دیے، کہا ام البنین ریزن مجھے پتا ہے، ٹھہر جاؤ. اور ایک مرتبہ کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لانا. ایک بار حسین آئے، بابا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا باپ تمہیں گفٹ کرنا چاہتا. یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی گود میں دیا. بچہ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا، بچے نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ کربلا میں عباس کی آخری وصیت میں یہ جملہ بھی تھا، لیکن وہاں تک میں ابھی جا رہا ہوں. ایک بار آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں واللہ عالم کہ جب حسین کی گود میں جا رہے تھے تو آنکھیں بعد میں کھولی، بچے نے ہاتھ پہلے پھیلا دیے. شاید کہہ رہا ہوں آقا پہلے ہاتھوں کا ہدیہ قبول کیجیے اور پھر آنکھیں کھول کے حسین کا چہرہ دیکھ. علی نے اپنی گود میں واپس لیا، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت کہی اور چہرہ دیکھ کر کہا بالکل ویسا ہی بچہ ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور میرا رسول مجھ سے کہہ گیا تھا اس کا نام عباس رکھنا ہے، اور یہ عباس جو دنیا میں آیا تو عباس ایسا بنا کہ دنیا کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا جرنل نہیں ملے گا جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کی آرمی سے لڑایا اور صبح سے شام ہو گئی. دیکھیے اگر 72 کی فوج 30,000 کے سامنے جائے تو within 10 یا 15 منٹ جنگ ختم ہو جاتی ہے. یہ عباس جرنل ہے جس فوج کا صبح سے شام تک. اور ایک عجیب جملہ میں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ علی کون ہے، اہل بیت کون ہے، اہل بیت کائنات کے مشکل کشا ہیں. کسی کو مشکل پیش آئے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کائنات کے مشکل کشا ہیں، اور عباس اہل بیت کے مشکل کشا ہیں. جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم اہل بیت کو پکارتے ہیں، اور اہل بیت کو اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے وہ عباس کا نام لیتے ہیں. میدان کربلا میں چل کے دیکھ لیجئے، بچے ہیں تو ان کو عباس کا سہارا، سیدانیاں ہیں تو انہیں عباس کا سہارا، اصحاب امام ہیں تو انہیں عباس پہ بھروسہ. ارے خود اگر آقا حسین ہے، خود آقا حسین کربلا میں کسی شہید کی شہادت پر حسین نے کمر پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس حسین کی کمر کا سہارا. میدان کربلا میں چلے، ایک ایک ماں کے دل کا سہارا عباس ہے، بچوں کا سہارا عباس ہے، حسین کا سہارا عباس ہے، بیویوں کا سہارا عباس ہے. بہت مشہور جملہ ہے ام البنین کا ماں کا، کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں بیٹھ کے کہتی عباس دنیا مجھے پرسہ دیتی ہے کہ تیرا عباس مارا گیا، مگر میں یقین نہیں کرتی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دھوکہ ہو رہا، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے میرا عباس کتنا بہادر ہے، کوئی میرے عباس کو نہیں مار سکتا، لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا. جب میں سنتی ہوں سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے، ارے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی، اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کوئی چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. ماں کو اتنا یقین ہے اپنے عباس پر. اور بچے، بچے دیکھیے، یہ کربلا کے بچے کربلا کے بعد بھی پیاسے تھے، تبھی تو بازار کوفہ میں ام حبیبہ سے سکینہ نے پانی مانگا، تبھی تو زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، بیٹا سجاد سارا پانی بچوں کو دیتی ہوں، بچے بہت پیاسے ہیں. یہ بچے شام تک پیاسے گئے، مگر کتنی عجیب بات ہے، کربلا میں التش التش کہہ رہے ہیں، اس کے بعد التش نہیں کہتے یہ بچے، کامن سینس کے خلاف ہے. جب تین دن کی پیاس ہے تو التش کہہ رہے ہیں، اور دس دن کی پیاس ہے تو خاموش ہو گئے. خاموش کیوں ہوئے؟ پانی کی وجہ سے نہیں. جب فرات کے کنارے عباس کا علم گر گیا، مشک سکینہ میں تیر لگ گیا، اب بچوں نے التش کہنا چھوڑ دیا. جب پانی لانے والا نہ رہا تو کس سے پیاس کی شکایت کرے؟ اور میرے مرحوم استاد سیدانیوں کے لیے ایک روایت کہتے تھے، شب عاشور، میرا مولا تو بیویوں کے خیمے کو دیکھ ہی رہا ہے. جو آپ نے دو دن روایت سنی اور نیکسٹ دو دن بھی یہ روایت کے باقی ٹکڑے آئیں گے، مگر ایک یہ بھی ٹکڑا ہے، شب عاشور عباس اپنے خیمے میں ہیں، اپنی تلوار کو صاف کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے میں عباس نے دیکھا ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے خیمے میں آئی. ارے عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے، شہزادی مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے پاس زحمت کر رہی ہیں. زینب نے کہا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئیے. عباس نے ہاتھ جوڑے، اور آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا کہ تھوڑی دیر پہلے، میرے مرحوم استاد پڑھتے تھے واللہ عالم، تھوڑی دیر پہلے کربلا کی ساری بیویاں میرے خیمے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، ہمیں کل ہر امتحان قبول ہے، لیکن چادریں چھن جائیں یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ شہزادی اتنا بتا دیجئے کل ہماری چادر بچے گی کہ نہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کسی نے سوال نہ کیا، اپنے شوہر کے لیے کسی نے سوال نہ کیا. زینب نے کہا عباس نہ میں نے ان کو ہاں کہا نہ نہ کہا، میں نے ان کو کہا انتظار کرو، میں تیرے پاس آئی ہوں، تو بتا میں ان کو کیا جواب دوں. عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے ہر بی بی کی چادر محفوظ ہے. زینب واپس آئی خیموں میں اور کہا بی بیوں گھبرانا نہیں، کل تمہاری چادریں بچی ہیں، تمہاری چادریں سلامت ہیں. مگر عجیب بات ہے، شب عاشور زینب نے وعدہ کیا اور عصر عاشور اپنا وعدہ واپس لے لیا. عاشور کی صبح آئی، ہر مجاہد میدان میں جاتا، عباس تڑپ کے آتے، آقا پہلے مجھے جانے دیجئے، آقا پہلے مجھے جانے دیجئے. حسین روک دیتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم نہیں جا سکتے، اصحاب امام مارے گئے، اب بنی ہاشم کے شہزادوں کی باری آئی. ارے جب یہ لاشیں آنے لگے، آنو محمد کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، اکبر کا لاشا آیا، عباس سے برداشت نہیں ہو رہا. آقا یہ میری گود کے بالے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، انہیں میں نے تلوار چلانا سکھا، ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، پہلے مجھے جانے دیں۔ حسین نے کہا نہیں عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، لیکن عزاداروں کربلا میں ایک وہ وقت آیا، عباس گئے کہا آقا جانے کی اجازت دیجئے، حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تڑپ کے کہتے لیکن آقا وہ لشکر اب رہا کہاں جس کا میں علمدار، میرے سارے پیاسے سپاہی نہر کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے تلوار چلانے دے۔ حسین نے کہا نہیں عباس، تم میرے بابا کی نشانی بھی ہو، تمہیں میدان میں نہیں جانے دوں گا۔ پریشانی کی عالم میں عباس خیمے میں آئے، آقا سے کیسے کہیں، ننی سکینہ آئی، چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے تم مشکل کشا کی پوتی ہو نا، پیاس بہت لگ رہی ہے، کلیجہ پھنک رہا ہے، کہیں سے پانی لاؤ۔ چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا، تیرے بھروسے پہ وعدہ کیا۔ چچا کیا تو ان بچوں کے لیے پانی نہیں لائے گا؟ عباس خوش ہو گئے، کہا سکینہ تیرا چچا تیار ہے مگر تیرا بابا اجازت نہیں دیتا ہے۔ سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات، آج تک بابا نے میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، مجھے لے کے چلے، میں اجازت دلواتی ہوں۔ ہائے، عباس سکینہ کو لے کے چلے، حسین نے یہ منظر دیکھا سمجھ گئے سکینہ کیوں آ رہی، کہا عباس اب میں تجھے نہیں روکوں گا، میری سکینہ آ رہی ہے، لیکن سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑیں گے، یہی چچا عباس بہت یاد آئے گا۔ لیکن عباس کے لیے تو حسین کی ایک ہاں کافی تھی، جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا چاہتے ہیں۔ حسین نے آواز دی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس گھبرا گئے، آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے۔ عباس میں نے اجازت دی ہے مگر تمہیں مقتل میں جانے کے لیے زینب سے بھی اجازت لے کے آنا ہے۔ اللہ اللہ، بوڑھی بہن ہے، 55 سال کی زینب ہے، 34 سال کا عباس ہے، بہن اور بھائی میں اتنا ایج ڈفرینس ہے جتنا ماں بیٹے میں ہوتا، زینب نے بیٹا بنا کے پالا ہے عباس کو، ذرا سوچئے وہ بوڑھی بہن کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی۔ جوان بھائی گیا، ہاتھ جوڑے کہا شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے عباس کو دیکھا کہ عباس جب مجھے بابا علی یاد آتا تھا میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی تھی، لیکن جا، نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دے رہی ہے، تجھے بھی قربان کر رہی ہے۔ البتہ جاتے جاتے اتنا سن لے، ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہیں میرے بازو پہ پڑی، میرا بابا رونے لگا، میں نے گھبرا کے کہا بابا آپ مجھے میرے بازو کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زینب بیٹی ایک دن قیدی بنا کے کوفے میں لے جائی جائے گی، بازوؤں میں رسی ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، وعدہ کر بدعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میرے تو 12 بھائی ہیں، 12 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا بھائی، لیکن عباس اب جو تم جا رہے ہو تو زینب کو پتا چلا وہ وقت آ گیا، اب میری چادر بھی چھننے والی ہے، اب میرے بازو میں رسی بھی بننے والی ہے، اب مجھے بازاروں اور درباروں میں بھی قیدی بنا کے لے جایا جائے گا۔ اور عباس چلے، ذرا خود ہی سوچو حیدر کرار کے بیٹے کا کیسا جہاد ہوگا، کیسا جہاد ہوگا، 1 گھنٹہ بھی پڑھوں تو کم ہے۔ میں ایک جملہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ عباس چلے، فضا در خیمہ پر کھڑی، عباس کا جہاد دیکھ رہی، عباس فرات کی طرف جا رہے، آواز دیتی ہے شہزادی زینب جب میں آپ کو آپ کے بابا کے حالات سناتی تھی تو آپ مجھ سے اکثر پوچھتی تھی اماں میں نے بابا کو خیبر میں لڑتے نہیں دیکھا، ذرا مجھے بتانا بابا کیسے لڑا تھا، آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ عباس فرات کی طرف نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے ہیں۔ اور ادھر دشمن بھی پکار اٹھا، حیدر کرار آ گئے، سارے سپاہیوں کو ہٹایا، فرات سے مشک سکینہ بھر کے واپس آئے، اور اب عمر سعد نے کہا سپاہیوں عباس کو گھیرے میں لے لو، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیموں میں تو غضب آ جائے گا۔ عباس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا۔ آخری جملے، ادھر سکینہ بچوں کو لے کے خیمے کے باہر کھڑی ہے، कह रही है बच्चों घबराना नहीं, मेरा चचा वादा करके गया है, मेरे चचा ने हमेशा वादा पूरा किया, बच्चों खुश हो जाओ, वो देखो चचा फरात तक पहुंच गया है, अरे बच्चों तैयार हो जाओ, मेरा चचा आ रहा है, चचा आ रहा है। लेकिन अब फौजे यजीद ने अब्बास को घेरे में लिया, अब सकीना को अब्बास नजर नहीं आ रहे, हाँ आलम नजर आ रहा है, आलम आगे बढ़ रहा है। एक बार सकीना का दिल घबराया, क्यों? क्योंकि आलम राइट साइड पर ऐसा झुका जैसे गिरने वाला है, अब्बास का हाथ कटा, आलम झुका, सकीना घबराई, मगर नहीं नहीं आलम संभल गया और आलम आगे बढ़ा। सकीना फिर घबरा गई, एक बार आलम लेफ्ट साइड पे झुका, मगर फिर सकीना खुश हो गई, आलम संभल गया, थोड़ा और आगे बढ़ा। एक बार सकीना ने देखा आलम जमीन करबला पे गिरा, अब्बास की आवाज आई, आका अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम लेना। हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए, अब्बास अलान इनकसरा जहरी, मेरी कमर टूट गई। सकीना ने हाथों से कूजा फेंक दिया, जमीने करबला पे गिर गई, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं प्यासी रहूंगी, अरे मेरे पास आ जा, अरे मेरा चचा। और उधर हुसैन गिरे, हुसैन संभले, अब्बास के करीब पहुंचे, अब्बास का सर गोद में रखा, कहा अब्बास मैं आ गया हूँ, अब्बास कोई वसीयत है? अब्बास ने कहा आका सिर्फ एक वसीयत है, जब पैदा हुआ था पहली जियारत आपके चेहरे की थी, दिल जा रहा है आखिरी जियारत भी आपकी करूं, लेकिन आका एक आंख में तीर लग गया है, दूसरी आंख में खून आ गया है, आका अगर मेरे हाथ न कटे होते तो खून पोछ देता, लेकिन मेरे कटे हाथ, आका जरा ये खून पोछ दीजिए, आखिरी जियारत भी आपकी करूं। हुसैन रोते हुए झुके, अबा के दामन से खून साफ किया, अब्बास ने आंख खोली, हुसैन को देखा, अब्बास रुखसत हुए, हुसैन ने आलम उठाया, खेमे में आए, जैनब से कहा जैनब अब्बास का आलम संभालो, अरे आलम आया, आलमदार ना आया। और जैनब ने आवाज दी, ऐ बीबियों आ जाओ, मैंने कल रात को वादा किया था तुम्हारा पर्दा बचेगा, मैं अपना वादा वापिस लेती हूँ, अरे मेरा अब्बास मारा गया, आलम आ गया, आलमदार ना आया, वाह अब्बास, वाह अब्बास।